सूरत नबा मक्की सूरत है। इसके दो रुकू, 40 आयात। सूरत नबा के अल्फाज और कलिमात की तादाद 174, 174, जबकि हुरूफ 801, 801। इस सूरत का नाम दूसरी आयत से लिया गया है, अनिन नबाइल अजीम। नबा बड़ी खबर को कहते हैं और इस सूरत में बड़ी खबर से मुराद कयामत है, कयामत की अजीमुशान खबर। आपने 29वें पारे में सूरत कयामा पढ़ी थी। आप पढ़े देखेंगी कि सूरत कयामा से लेकर सूरत नाजियात तक तमाम सूरतों का एक ही मजमून है, एक दूसरे से मिलता जुलता, मुशाबे। और ये सूरतें जो हैं ये मक्का मुअज्जमा के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है। सूरत अन्नबा इसका वही मजमून है जो अभी आपने 29वें पारे में सूरत अल-मुरसलात का पढ़ा था, कयामत और आखिरत का इस बात और उसको मानने या ना मानने के नतायज से लोगों को खबरदार करना। यहां पे 30वें पारे के आगाज में मैं चंद बातें आपके सामने रखती चली जाऊं और इन बातों को आप नोट कर लें, आप याद कर लें, आप समझ लें। इसमें से पहली बात जो बहुत अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब अव्वल अव्वल इस्लाम की तालीम का आगाज किया तो आपकी दावत की बुनियाद तीन चीज़ें थीं। नंबर एक, ये बात कि अल्लाह के साथ किसी को खुदाई में शरीक ना माना जाए। नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना रसूल मुकर्रर किया है और जो अल्लाह का सफ़ीर और एम्बेसडर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ईमान लाया जाए। और तीसरी अहम बात ये थी कि एक दिन दुनिया का खात्मा हो जाएगा और इसके बाद एक दूसरी दुनिया होगी जिसमें तमाम अव्वलीन और आखिरीन जो हैं उनको ज़िंदा करके उनके जिस्मों के साथ उठाया जाएगा, फिर अल्लाह ताला उनके अकायद का, उनके इखलाक का, मामलात का, आमाल का हिसाब लेंगे। और इस मुहासबे में जो लोग मोमिन होंगे, सवाले होंगे, नेक होंगे, वो हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे और जो काफिर होंगे, मुनाफिक होंगे, फासिक होंगे, वो जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। अब आप देखिए कि ये तीन बातों की दावत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों में, मक्का के पार्लियामेंट में, मक्का के ईवानों में और मक्का के चौपालों में, पंचायत जहाँ पे उनकी बैठती थी वहाँ पे, और मक्का के घरों में और उनके मेलों में उनके बाजारों में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन तीन बातों की दावत दी, तौहीद, रिसालत और आखिरत, तो इन तीनों चीज़ों में से पहली बात तौहीद, यह अहले मक्का को सख्त नागवार थी लेकिन वो अल्लाह की हस्ती के मुनकिर ना थे। वो अल्लाह को रब्बे आला, खालिक, राजिक मानते थे लेकिन वो दूसरी हस्तियों को, अपने माबूदों को भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। उनका झगड़ा इस बात पर था कि खुदाई सिफात और इख्तियारात में और अल्लाह की जो उलूहियत है उसमें कोई और शरीक है कि नहीं। तो अल्लाह को मानते तो थे पर एक नहीं मानते थे। दूसरी बात जो अहले मक्का मानने के लिए तैयार नहीं थे اور یہ بات ان کے لیے مانا کسی طور پر ممکن نہیں تھا کہ 40 سال تک جو شخص ان کے درمیان رہا اور جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کیا، جس کا اخلاق بلا بہترین تھا، جو امین اور صادق کے نام سے پکارے جاتے تھے، تو اب جب انہوں نے رسالت جو ہے اس کا دعویٰ کیا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو وہ اس بات پر بڑے ہی حیران تھے کہ جب یہ سارے معاملات میں سچے ہیں تو آخر رسالت کے دعوے میں یہ پھر جھوٹے ہیں۔ تو ان کی یہ جو رسالت کی تردید تھی، یہ ان کے اپنے خیالات کی تردید تھی۔ تو سب سے پہلے جس چیز پر انہوں نے جو ہے وہ مذاق بھی اڑایا اور حیرانی اور تعجب کا اظہار بھی کیا اور اس کو ناقابل یقین بھی سمجھا، تو ایک عقیدہ توحید تھا کہ آخر بتوں کو کیسے چھوڑ دیں، ہماری دیویاں، ہمارے آبا اجداد جو یہ سب کرتے رہے تو ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں، اور دوسری طرف آخر ہم ہی جیسا ایک انسان، اور کوئی سردار بھی نہیں، کوئی امیر بھی نہیں، تو اس کو ہم رسول کیسے مان لیں۔ پہلی دو باتیں ان کے لیے تعجب کی باعث تھی، بہت زیادہ الجھن کی باعث تھی، لیکن جتنی زیادہ تیسری بات ان کے لیے الجھن کی باعث تھی اور جو ان کے لیے ناقابل یقین تھی اور جس کو وہ ماننے کے لیے کسی طور تیار نہیں تھے، جس کے وہ قطعی منکر تھے، سخت منکر تھے، وہ تھا عقیدہ آخرت۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو جائے گا کہ جب انسان مر کر ختم ہو جائے گا، اس کا جسم، اس کا گوشت، ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے؟ اس کا انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ انکار کیا۔ اور آپ دیکھیں گی کہ یہ جو مکی دور کی جو صورتیں ہیں اور ابتدائی دور کی صورتیں، اس میں آخرت کا مضمون جو ہے وہ تکرار سے بیان کیا گیا ہے۔ مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں زیادہ تر زور آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے پر صرف کیا گیا ہے، بار بار ایک ہی بات، اور دلائل اتنے زبردست ہیں کہ دلائل کے اندر توحید کا مضمون جو ہے وہ خود بخود ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے، اور بیچ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے دلائل ہیں، اور قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور برحق کلام ہے، اس کے بھی مختصراً دلائل دیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم سورۃ النبا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ نبا کو سورۃ عما بھی کہا جاتا ہے، سورۃ نبا اور پھر اسے سورۃ عما بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ نبا کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چے میں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلی پانچ آیات ہیں، پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خبر قیامت اور آخرت کی دلیل دی ہے۔ قیامت اور آخرت کی دلیل دی ہے۔ اہل مکہ جو قیامت کا ذکر سن کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے، مذاق اڑاتے، آپس میں پوچھتے کہ بھائی کبھی پہلے بھی تم نے یہ بات سنی کہ مر کے کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ کیا یہ بات بھی ماننے کے قابل ہے کہ گل سڑ کر ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی انہیں نئے سرے سے پھر پیدا کیا جائے گا؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اگلی پچھلی ساری نسلیں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے؟ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج چاند ستارے سب بجھ جائیں، دنیا کا جمع جمایا نظام جو ہے یہ سب الٹ پلٹ جائے؟ یہ تھے تو بڑے ہی دانا آدمی، امین اور صادق، بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک، آخر انہیں کیا ہو گیا کہ ایسی عجیب عجیب خبریں سنانے لگے؟ یہ جنت، یہ جہنم، آخر یہ پہلے کہاں تھی؟ ہم نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں سنا تھا، یہ ایک دم سے کہاں سے آ گئی؟ اور یہ عجیب و غریب جو نقشہ کھینچا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ سورت کا جو آغاز ہے اس کا انداز اتنا زبردست ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کا سوال رکھا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورت کے آغاز پر اگر آپ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محفل کے اندر، گھروں کے اندر اور ان کے جو چوراہے ہیں اور ان کی جو پنچایتیں ہیں ان کے اندر قیامت کا انکار ہو رہا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا، باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چیمگوئیاں ہیں، ان کی جو پوچھ گچھ ہے، فوراً اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ اما یتسالون، اما یہ دو حروف سے مل کر بنتا ہے، ایک ہے عن اور دوسرا ہے ما، عن اور ما۔ آپ دیکھیں کہ جب ان اور ما جو ہے اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اس کا مرکب بنتا ہے، تو ما کا الف جو ہے وہ ساقط کر دیا جاتا ہے، اس کو حذف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، میم الف ما ہے نا، تو الف ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان کا لفظ متعلق، بارے میں، اباؤٹ، ما کس چیز، کیونکہ ماں یہاں پہ استفہام سوالیہ جو ہے وہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ یتسالون آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں۔ یہ یتسالون جو ہے اس کا روٹ ہے سین حمزہ لام، تساؤل مصدر سے یہ بنا ہے، اسی سے سوال بھی ہے، اسی سے مسائل ہیں، اسی سے مسئلہ ہے، لیکن جب یتسالون استعمال کیا جاتا ہے یا تساؤل، تساؤل تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپس میں کسی چیز کے متعلق پوچھ گچھ کرنا، کہ کچھ پوچھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں، کسی سے کسی چیز کی تحقیق کرنا، حال پوچھنا۔ بعض اوقات یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں یہ مذاق اڑانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ مذاق اڑانے کے لیے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں مذاق اڑاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ نے جو قرآن کی صورتیں تھیں آپ نے ان کو جو ہے وہ مکہ کے گلیوں میں اور لوگوں کو اور گھروں میں اس کو سنانا شروع کیا، تو صورتوں کا لب و لہجہ، انداز بیان کی جو سطوت اور ہیبت تھی، دلائل کی جو مضبوطی تھی، تو اس کا بہت تیزی سے لوگوں کے اندر چرچا ہونے لگا، اور جو اہل مکہ تھے انہوں نے سوچا، جو انکار کرنے والے تھے، کہ عوام کو اس کے اثرات سے بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، اور ان کو سب سے اچھی تدبیر یہ لگی، جو سب سے اوچھی تدبیر تھی، کہ اپنی محفلوں میں قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کی دعوت کو مذاق اڑایا جائے، اس کو مذاق کا موضوع بنایا جائے، اور جب مذاق جو ہے وہ کیا جائے گا تو لوگ سنجیدگی سے غور نہیں کریں گے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زور کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ، بڑے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ اما یتسالون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیوں چیمگوئیاں کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ اب آپ دیکھیں کہ نبا نبا جو ہے یہ خبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو ہے وہ خبر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اخبار, خبر. اخبار اور خبر. تو جو خبر ہے وہ عام خبر کو کہا جاتا ہے, لیکن جب نبا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ بڑی خبر, اہم خبر. کیونکہ جو خبر ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب بات ہوگی نبا کی تو کسی اہم بات کے متعلق, اہم معاملے کے متعلق جو ہے وہ بات کی جائے. وہ حال سے متعلق ہو سکتی ہے اور وہ مستقبل سے متعلق ہو سکتی ہے. تو بہرحال خبر جو ہے وہ کسی بھی عام خبر کو کہا جاتا ہے, لیکن نبا جو ہے وہ خاص خبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے آگاہ کرنے کا لفظ بھی جو ہے پھر آتا ہے کہ بڑی خبر سے کسی کو آگاہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عن النبا العظیم, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں. اور دیکھیں العظیم, عین ضوا میم, آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ یہ ہڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہڈی جو ہے اسی سے یہ لفظ جو ہے یہ بڑے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. عظیم جو ہے عظمن سے ہے, ہڈی کو کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہڈیاں, کیونکہ ان کے پاس جانور ہوتے تھے, ان کی ہڈیاں ہوتی تھیں, تو اسی طرح یہ لفظ جو ہے بڑے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا, جیسے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بڑا ہے, تو اس کے لیے. تو کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں سوال جواب کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون, الذی جو لوگ ہم وہ فیہ اس بڑی خبر کے بارے میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو منکرین ہیں ان کا جو خیال ہے, ان کا جو اختلاف رائے ہے, اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ قیامت جو ہو کر رہے گی کیا یہ لوگ اس بڑی خبر کے بارے میں کھلم کھلا انکار کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون, ہرگز نہیں. سیعلمون, ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. کلا جو ہے وہ نہایت زوردار الفاظ میں تنبیہ کی جا رہی ہے, ان کو دھمکی دی جا رہی ہے, انہیں سرزنش کی جا رہی ہے. ہرگز نہیں کہ جس آخرت کا یہ انکار کر رہے ہیں, جب وہ قیامت اور آخرت سامنے آئے گی تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. سا ان قریب, جلدی. ثم کلا سیعلمون, ہاں ہرگز نہیں, ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. وہ وقت دور نہیں جب قیامت اور آخرت حقیقت بن کر ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گی, اور اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ رسول نے جو خبر دی تھی وہ صحیح تھی, اور جو یہ باتیں کرتے تھے اس کی کچھ بھی حقیقت نہ تھی. سورۃ النبا آیت نمبر 6 سے 17 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت, رحمت, حکمت اور قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے, جو زمین سے لے کر آسمان تک, جو فرش سے لے کے بلندی تک جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں, اور گواہی دے رہی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جواب دہ بنا کر بھیجا ہے, اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور لوگوں کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل ہیں, اللہ کی توحید کے دلائل ہیں, اور دلائل دیے گئے ہیں قیامت کے لیے, آخرت کے لیے.
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو مہادہ فرش. اب آپ دیکھیں کہ بات کو شروع کیا ہے زمین سے, اب دلائل دیے جا رہے ہیں, اور دلیل نمبر ایک کیا ہے کہ اے انسان کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا, مہاد نہیں بنا دیا. میم ہا دال, آپ یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, یہ جو ہے وہ گہوارے کے لیے, بچھونے کے لیے اور پنگوڑے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے زمین کو پنگوڑا نہیں بنا دیا, گہوارے کی طرح قرار اور سکون کی جگہ نہیں بنا دیا, اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی ہوئی ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور اس میں کوئی تزلزل لغزش نہ پیدا ہو جائے. اور واقعی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے نہ لوہے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح نرم ہے کہ اس میں ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو جاری نہ رکھ سکیں. فرش کی طرح ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, لیکن زمین کو کبھی ڈولتا ہوا ہم نے محسوس نہیں کیا. اور اگر ذرا سی یہ حرکت کرتی ہے تو پھر قیامت صغرا پیدا ہو جاتی ہے, زلزلے آتے ہیں, پھر کس طرح سے ارتھ کوئک کے ذریعے دنیا میں تباہی کے مناظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ میرا ہی جو ہے وہ احسان ہے اور یہ میرا ہی کرشمہ ہے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا. اور دیکھیں کہ علم سوالیہ انداز ہے اور سوالیہ انداز ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. نمبر دو, آیت نمبر سات میں والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. اب یہاں پر زمین پر پہاڑ پیدا کرنے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین پر پہاڑ کیوں بنائے, اور پہاڑ بنانے کی, پیدا کرنے کی حکمت آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. زمین پر پہاڑ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ زمین جو ہے اس میں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح ٹھونک دیا گیا ہے. اوتادا اس کا روٹ ہے و تا دال وتد, اور اوتاد اس کی جمع ہے, اس کے معنی ہیں کیلیں, میخیں, اور ہم نے زمین پر میخوں کو ٹھونک دیا, گاڑ دیا. اور آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کوئی چیز ہے اور جیسے کیلنڈر ہی آپ لگا رہی ہوتی ہیں, آپ اس میں کیل لگا دیتی ہیں تو وہ پھر فکس ہو جاتا ہے نا, تو کیل لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اڑ نہ جائے, ڈھلک نہ جائے, گر نہ جائے, برقرار رہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونک دیا ہے. اور آپ یہاں پہ گنتی جائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دلائل دے رہے ہیں, اور یہ ہے دلیل نمبر ایک, زمین, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری دلیل پہاڑوں کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تیسری دلیل ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا, مردوں اور عورتوں کے جوڑے جو تھے وہ بنا دیے. تو انسان کو مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا اپنے اندر عظیم حکمتیں رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے, اور یہ جوڑے آپس میں بڑی گہری مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ کوئی ایک اپنا مقصد تخلیق کو تنہا پورا نہیں کر سکتا. آپ پودوں کو دیکھ لیں, آپ جانوروں کو دیکھ لیں, آپ پرندوں کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ درختوں کو دیکھ لیں, آپ انسانوں کو دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ہی دنیا ہے تو اس کا جوڑا آخرت ہے, خوشی ہے تو غم ساتھ ملتا ہے تو یہ جوڑا مکمل ہوتا ہے, رات ہے تو اس کا جوڑا جو ہے وہ دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کائنات کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں, اور بعض کا جوڑا جو ہے وہ آپس میں مناسبت رکھتا ہے, جیسے انسان جو ہے وہ آپس میں میاں بیوی ہیں لیکن بعض اپوزٹ بھی ہیں, جیسے کہ دن اور رات اور دنیا اور آخرت. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے ہیں ان میں ضد بھی رکھی لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے اندر ایسی ظاہری اور باطنی خوبیاں رکھیں کہ وہ باہم مل کر ایک دوسرے کو سکون دیتے ہیں، رحمت دیتے ہیں اور مقصد وجود کو پورا کرتے ہیں. جیسے شوہر اور بیوی کو دیکھ لیں، مرد اور عورت، کہ ان کے اندر تضاد ہے، مرد ہے عورت ہے، مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے پاس انہیں سکون ملتا ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. یا پڑھ چکی ہیں سورۃ روم کی آیت نمبر 30 میں. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تو دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے. تو لوگوں، آخرت آ کر رہے گی. دلیل نمبر 4، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. سباتا کا لفظ یہاں پہ اہم ہے. اس کا روٹ ہے سین با تا. اس کے معنی ہیں مونڈنا، کاٹنا، قطع کرنا. جیسے کسی چیز کو کاٹ دیا جاتا ہے نا، قطع کیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا ہم نے تمہاری نیند جو ہے اس کو تمہارے لیے باعث سکون نہیں بنا دیا؟ تو نیند جو ہے وہ کس چیز کو کاٹتی ہے؟ دن بھر کی تھکن کو، جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو افکار ہیں، نیند ان کو کاٹ کر دل اور دماغ کو سکون دیتی ہے. دنیا کی کوئی نعمت جو ہے، دنیا کی کوئی راحت اس کا بدل نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ مفسرین نے یہاں پہ سباتا کا ترجمہ جو ہے وہ باعث سکون کیا ہے، باعث راحت کیا ہے، باعث آرام. اور آپ دیکھیں کہ جیسے سبت کا دن یہودیوں کے ہاں عبادت کا دن تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کام کو کاٹ دیتے تھے، کام نہیں کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس سے تمہاری تھکن، غم، تکلیفیں، پریشانیاں جو ہے جب تم سوتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کاٹ دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کی وجہ سے تمہیں یہ نیند کی نعمت جو ہے وہ ملی ہے. اور یہ نیند جو ہے وہ انسانوں پر بھی نازل ہوتی ہے اور حیوانوں پہ بھی، اور ان کی حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی حرکات کو نیند منقطع کرتی ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ سو جائیں اور آرام کر لیں. تو رات جب آتی ہے اعمال کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، کام کاج کاٹ کر رکھ دیتی ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اور عمل ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آرام کرنا. اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے پاس دولت بہت ہے اور دولت کی فکر جو ہے وہ ان کو رات کو بھی آرام نہیں کرنے دیتی کہ کہیں کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، اور پھر مزید اس کی منصوبہ بندی، پلاننگ، سب کچھ. تو ایک آدمی جو کہ بہت ہی امیر تھا، بزنس مین، اور وہ اس بات پہ رو رہا تھا کہ کتنے سال ہو گئے مجھے نیند نہیں آتی اور میں جو ہے وہ گولیاں کھاتا ہوں نیند کی. اور کہہ رہا تھا کہ میری جب فیکٹری بن رہی تھی میں اس کے باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ ایک مزدور جو ہے وہ نیچے فرش پر گہری نیند سو رہا تھا. اور فیکٹری جب بن رہی تھی، عمارت بن رہی تھی، تو اس کے پاس تو بڑی بڑی مشینیں کام کر رہی تھیں، بہت شور ہو رہا تھا، لیکن مزدور سب سے بے خبر وہ میٹھی اور گہری نیند سو رہا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نعمت جو ہے یہ ضروری نہیں کہ دولت مند کے حصے میں آئے. یہ سکون کی دولت، یہ قناعت کی دولت، یہ نیند کی دولت پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی سکون دے اور آخرت میں جنت میں داخل کر دے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیند کو اپنی ایک نعمت کے طور پر متعارف کرتے ہیں، کرواتے ہیں، نیند کو نعمت کے طور پر متعارف کرواتے ہیں کہ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ رات جو ہے وہ کور کر دیتی ہے, پردہ پوشی کرتی ہے.
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن جو ہے اس کو معاش کا وقت بنایا.
اب آپ دیکھیں کہ رات جو ہے وہ کیسے چیزوں کو کور کرتی ہے. جیسے انسان کا جسم جو ہے اس کو لباس جو ہے وہ چھپا لیتا ہے نا اپنے اندر, اور انسان کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے. اسی طرح رات کی چادر جو ہے اپنے اندر ہمیں چھپا لیتی ہے, اور تاکہ ہمیں ایک طاقت مل سکے اور ہم اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی کے سفر کو اگلے دن جو ہے وہ جاری کر سکیں. شور ختم ہو جاتا ہے, ہنگامے ختم ہو جاتے ہیں, جانور, انسان, چرند, پرند, سب پر نیند مسلط ہو جاتی ہے, سب پر نیند مسلط ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ ہر طرف اندھیری رات کی چادر جو ہے وہ بکھر چکی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تھی رات جو دلیل نمبر 5 تھی, اور دلیل نمبر 6, وجعلنا النهار معاشا, اور دن کو معاش کا وقت بنایا. تو رات کو چونکہ سونا ہے تو وہ تو تاریک تھی, لیکن دن میں کام کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے وہ روشنی دے دی تاکہ اس میں لوگ جو ہیں وہ اسکول جا سکیں, کالج میں جا سکیں, مزدور مزدوری کے لیے جائیں, لوگ آفیسز جائیں اور اپنی جو معاشی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو معاش کا وقت بنا دیا. تو ارننگ کے لیے حصول معاش کی سرگرمیوں کا اس کو وقت بتایا, وقت بنایا. تو یہ جو دن جو ہے جس میں انسان جو ہے وہ معاش جو ہے وہ کرتا ہے اپنی, اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو بغیر روشنی کے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ روشنی دے دی. تو کیا کہنا چاہیے, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور کیا کہنا چاہیے, لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّب, اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساتویں دلیل دیتے ہیں, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کر دیے. سبن سات کو کہتے ہیں, اور شداد شین دال دال, اس کے معنی ہیں مضبوط. ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان جو ہے وہ قائم کیے. تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 11 تک زمین کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے, اور آیت نمبر 12 سے آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ صرف نیچے ہی نہیں, ذرا اپنے اوپر نگاہیں تو دوڑاؤ, ذرا اوپر تو دیکھو کہ کیسے سات محکم آسمان ہیں, کیسے سات مضبوط آسمان ہیں, جو جن کی ساخت بڑی مضبوط ہے, اور زمانے کی آندیاں, طوفان, گردشیں آسمانوں پر اثر انداز نہیں ہوتی.
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا,
اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. سراج اور وہاج, سارا جیم, وہ جس کی روشنی سرخی مائل ہو, کیونکہ سراجا حسن, زینت, جمال پر دلالت کرتا ہے. سراج لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا, اسی طرح جو ہے وہ وہاج, وہ ہا جیم, وہ ہا جیم, اس کے معنی ہیں آگ کی بھڑک, سورج یا آگ کی بھڑک, تپش, چمک,
اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہاج چمکدار روشن. اور یہاں پہ آپ دیکھیں شد بھی آئی ہے نا, تو مبالغے کا صیغہ ہے وہاج, بہت روشن بہت چمکدار. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کر دیا. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس سے مراد سورج ہے, کیونکہ وہاج کے معنی گرم کے بھی ہیں اور نہایت روشن کے بھی ہیں. اب آپ غور کریں کہ سورج کا قطر زمین کے قطر سے 109 گنا اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے. اس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ اگر انسان ننگی آنکھ سے, برہنہ آنکھ سے اس کی طرف نظر جمانے کی کوشش کرے تو اپنی بینائی کھو بیٹھے. اس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں اس کی تپش کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے 140 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں, اس کی روشنی کو دیکھیں, اس کی گرمی کو دیکھیں, لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے سورج کو زمین سے ایک ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ بہت قریب ہونے کی وجہ سے بہت گرم بھی نہیں ہے, بہت دور نہ ہونے کی وجہ سے بہت سرد بھی نہیں ہے. تو ایک معتدل ہے کہ انسان, حیوان, نباتات اس کی گرمی سردی کو برداشت کرتے ہیں, اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, فصلیں پکتی ہیں, پھول کھلتے ہیں, موسم بدلتے ہیں, پانی بخارات بن کر جو ہے وہ اڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین پر بارش ہوتی ہے. تو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سالوں سے یہ سورج جو ہے وہ زمین والوں کی خدمت کے لیے مصروف ہے. اے زمین والوں بتاؤ, آپ دیکھیں کہ ایک مہینے جو بجلی کا بل ہمیں دینا پڑتا ہے, اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے بل بڑھ جاتا ہے, گرمیاں ہوتی ہیں تو اے سی کی وجہ سے بل بڑھ جاتا ہے, اور اگر ایک دن سورج کے ایک دن کا بل جو ہے وہ زمین والوں کو دینا پڑ جائے, سارے زمین والے اپنی ساری دولت کو بھی خرچ کر ڈالیں تو سورج کا بل ادا نہ کر سکیں گے. آپ دیکھیں کیا ہم اللہ کی اس نعمت جو ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اے زمین والوں بولو, پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تم بل نہیں دے رہے اور میں جو ہے وہ اب سورج جو ہے اس کی روشنی کو ختم کر رہا ہوں, اس کی گرمی اب تمہیں مل نہیں سکتی, تو انسانیت ٹھٹھر کر رہ جائے, انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے, اس کا وجود ہی ختم ہو جائے. تو غور کریں, وجعلنا سراجا وہاجا, اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. آیت نمبر 14, دلیل نمبر 9, وانزلنا من المؤثرات ماء سجاجا, اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. یہاں پہ الموسرات کا لفظ اہم ہے اور اس کا روٹ ہے عین سواد را, عین سواد را. اس کے معنی ہیں نچوڑنا. عین سواد را زمانے کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ زمانہ جو ہے وہ نچوڑتا ہے. بچپن ختم ہوتا ہے, جوانی میں قدم انسان رکھتا ہے, جوانی نچڑ کر بڑھاپے میں چلی جاتی ہے, اور زندگی نچڑتی ہے, اس کی روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے, اور انسان موت جو ہے اس کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. اسی طرح عصیر جو ہے یہ جوس کو بھی کہتے ہیں کہ جو پھلوں سے نچوڑ کر نکالا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا, ہم نے اتارا من المؤثراتی, اور یہاں پہ مؤثرات جو ہے اس کے معنی ہیں نچوڑنے والیاں. تو نچوڑنے والیوں سے مراد کیا ہے؟ بادل, پانی نچوڑنے والی بدلیاں. اور ہم نے نازل کیا پانی نچوڑنے والی بدلیوں سے, بادلوں سے, ما ان پانی, سجاجا. سجاجا جو ہے اس کا روٹ ہے سا جیم جیم, سجاج, وافر, بہت کثیر مقدار میں پانی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے, مسلا دھار پانی برسنا اور بہنا, پانی کا ریلا. فرمایا کہ مسلا دھار بارش جو تھی وہ ہم نے نازل کی, بادلوں سے لگاتار بارش، مسلادھار بارش یہ نازل کرنے والے ہم ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ آیت نمبر 15 اور 16 اس میں کہا جا رہا ہے، یہ ہے دلیل نمبر 9 آپ نے آیت نمبر 14 میں پڑھی، اور دلیل نمبر 10 ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ، حبن دانے کو کہتے ہیں، اور اناج کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اناج میں ہر طرح کا اناج ہے، جس میں آٹا بھی ہے، گندم بھی ہے، باجرا ہے، چنا ہے، دالیں ہیں، چاول ہیں، اور وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں جسے انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی تو ہے جو آسمانوں سے بارش کو نازل کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے، اس کے بعد تمہارے لیے زمین سے غلے نکلتے ہیں، حبن غلے، و نباتا، اور یہ ہے دلیل نمبر 11۔ اور نبات جو ہے اس سے مراد ہے گھاس، سبزے وغیرہ، گھاس پھوس، سبزیاں وغیرہ، تو تمہارے لیے بھی جو ہے وہ نباتات ہوتی ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ گھاس پھوس، سبزیاں جو ہے وہ اگتی ہیں۔ آیت نمبر 16، دلیل نمبر 12، وجنات الفافا، اور ہم نے جو ہے جنات باغات اگائے، الفافا گھنے، الفافا گھنے جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ جیسے آپ نے پیچھے یہ لفظ پڑھا تھا کہ جب پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی، اور وہ وقت ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں تو اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ پڑھی تھی سورۃ القیامہ آیت نمبر 29 میں، والتفت الساق بالساق، اور لام فا فا یہ آپ نے پڑھا تھا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز کو جو ہے وہ جوڑ دینا، اسی سے لفافہ بھی ہے، لفافہ بھی ہے، اسی سے التفات بھی ہے، التفات۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز جڑتی ہے، یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو ملانا اور اس میں مدغم کر دینا۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ گھنے باغ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اگائے، اور گھنے باغ کیسے باغ ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا درخت اور پودا جو ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا ہیں، پھل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ سب جو ہیں، یہ شاخوں کی کثرت، یہ پھولوں اور پھلوں کی کثرت، یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یہ جو گھنے باغ ہیں، یہ لوگوں کس نے اگائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک یہاں پہ 12 دلائل سامنے رکھے گئے ہیں، اور یہ اللہ کی خالقیت، ربوبیت، رحمت کے دلائل ہیں، اور ایک طرف توحید کا پیغام ملتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے تمہارے دیوتا نہیں ہیں، ایک اللہ ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام ملتا ہے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر وہ قیامت کو کیوں نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہلچل کی تصویر کھینچی ہے، قیامت کی ہولناک منظر کشی کی ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے آیت نمبر 17 سے مضمون جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے،
یوم الفصل اس کے معنی ہے فیصلے کا دن. اور کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ کہ کون جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پاس ہیں اور کون اللہ کے ہاں فیل ہیں. یہاں پہ فیصلے سے مراد وعدے کا دن ہے, جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اس دن جو ہے وہ لوگوں کے اعمال کی روشنی میں لوگوں کی جزا یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ تمام دلائل, یہ تمام چیزیں, یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو اللہ ایسی قدرتوں والا ہے, اس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے, وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کے فیصلے حکمت والے ہیں, وہ ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے. تو پھر وہ رب جو ہے اس نے جو فیصلے کا دن, قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے, تو وہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی ایک حکمت ہے. میقات, میقات کا لفظ جو ہے وہ واو قاف تا اس کا روٹ ہے, آپ پہلے بھی اس کو پڑھ چکی ہیں. اس کے معنی ہیں, یہ لفظ جو ہے وہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, جگہ مقرر کی ہوئی ہے. اور یہاں پہ جیسے وقت کے مقرر کرنے کے لیے میقات, اس کی جمع مواقیت ہے, کہ قیامت کے دن کا ایک وقت مقرر ہے. وہ کب آئے گا؟ یوم ينفخ في الصور, جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں. فتأتون افواجا, اور تم لوگ جو ہو فوج در فوج نکل آؤ گے. اور یہاں پہ سور سے مراد آخری نفخہ سور ہے, جس کا آوازہ بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان یکا یک اٹھ کھڑے ہوں گے, جی اٹھیں گے. تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے. فتأتون افواجا, تم فوج در فوج نکل آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور اس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. آپ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ تم آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ, کہ آسمان میں تمہیں کہیں کوئی سوراخ جو ہے وہ نظر نہیں آتا, کہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی. ابھی آپ نے سورۃ الملک میں بھی یہ بات پڑھی تھی, الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر. تو آج بھی میں اور آپ دیکھیں آسمان کی طرف تو کہیں کوئی سوراخ نظر نہیں آتا, لیکن جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن آسمان جو ہے اس کے اندر دروازے دروازے پیدا ہو جائیں گے, سوراخ سوراخ ہو جائیں گے, یہ دروازے دروازے بن کر رہ جائے گا. اس کے معنی ہے کہ آسمان جو ہے جو ایک محکم ہے اور ایک وسیع نیلی چادر کی طرح ہمارے سروں پر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, لیکن اس دن جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, یہ پھٹ جائے گا, بے شمار دروازے بن جائیں گے. اور یہ دروازے جو ہیں یہ کیوں بنیں گے؟ تاکہ اس وقت جو ہے کسی کو کوئی روک ٹوک نہ ہو, تاکہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کو بھرپا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فوج, اللہ کی پولیس, اللہ کے سپاہی جو ہیں وہ آرام سے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اور ویسے بھی قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا نظام جو ہے یہ درم بھرم ہو جائے گا, اس میں حادثہ پیدا ہوگا, اس میں ایک انقلاب پیدا ہوگا. تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن جو ہے وہ آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور یہ پہاڑ جو آج زمین میں میخوں کی طرح گاڑے ہوئے ہیں, آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ پہاڑ تو سیر کر رہے ہوں گے, اڑ رہے ہوں گے, چلائے جائیں گے. فَكَانَتْ سَرَابًا, یہاں تک کہ یہ سراب بن جائیں گے. تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح پھیل جائیں گے کہ جہاں پہلے کبھی پہاڑ تھے
وہاں ریت کے وسیع میدان جو ہیں، ریت کے تودے جو ہیں وہ پھس پھسے ہو جائیں گے، پہاڑ ریت کے تودوں کی طرح پھس پھسے ہو جائیں گے، ہر طرف جو ہے وہ ریت اکھڑی بھی ہوگی اور ہوا میں غبار کی طرح جو ہے وہ بکھری بھی ہوگی، اور لوگ اس کو سراب سمجھیں گے، پھر اس وقت لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ ہوگا۔ جیسے سراب کہتے ہیں نا کہ جنگل میں وہ ریت جو دور سے چمکتی ہوئی پانی کی شکل میں نظر آتی ہے، تو اس کو سراب کہتے ہیں، اور جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں یہ پانی نہیں، یہ تو دھوپ تھی، یہ تو ریت تھی۔ تو سراب کے ایک معنی دھوکے کے بھی کیے جاتے ہیں، اس کے ایک معنی چمکتی ہوئی ریت کے کیے جاتے ہیں، کہ پہاڑ جو ہیں جب آپ دیکھیں گے تو چمکتی ہوئی ریت نظر آئیں گے، یہ دھوکا نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہلچل ہوگی یہ کیوں ہوگا، کہ قیامت کے بعد اچانک جہنم نمودار ہو جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ درحقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مرصاد، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مرصاد لفظ، اور مرصاد کا روٹ ہے را سواد دال، را سواد دال، اور اس کے معنی ہے گھات لگانا، چوکی داری کرنا۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسلے کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ شکار جب بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے تو خدا کے باغی جو جہنم سے بے خوف دنیا میں اچھلتے رہے، کودتے رہے، موسیقی کے اندر ڈوبے رہے، رقص کی محفلیں اٹینڈ کرتے رہے، غیبت، چغلی، بہتان، زیادتیاں، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بے خبر رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت بھولو اس بات کو کہ اللہ کی جو خدائی ہے، اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور مت سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو پکڑتے نہیں ہیں تو یوں ہی چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے، ایک ایسا چھپا ہوا ٹھکانہ ہے کہ وہ چھپ کر مجرموں کا انتظار کر رہی ہے کہ بس جو ہی یہ وہاں قریب سے گزرے تو ان پر حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے دروغے جہنمیوں کے انتظار میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کہ شیر جو ہے وہ جب شکار کرتا ہے تو خاموشی سے جمپ کرتا ہے اور شکار کو اپنے منہ کے اندر لے کر جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں، جہنم ہے جو کہ ایک گھات بن کر تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ تمہاری نگرانی کر رہی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جہنم کے معنی جسر یعنی پل صراط کے ہیں، جسر جہنم، کہ وہاں پہ فرشتے ثواب دینے اور عذاب دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے انہیں ان کا استقبال کرتے ہوئے جو ہے وہ جنت تک پہنچا دیں گے۔ اے اللہ آپ ہمیں جہنم والوں میں شامل نہ کیجیے گا، اللہم لا تجلنا منہم، لیکن اللہ تعالیٰ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دیجیے گا، آمین۔ تو یہ جہنم کن کا انتظار کر رہی ہے، کن کے لیے یہ گھات لگا کر بیٹھی ہے، اس کے شکاری کون ہیں؟ لِلطَّاغِینَ مَآبًا، سرکشوں کا ٹھکانہ، طاغی، طغیانی، سرکش، یہ طاغی کون تھے؟ یہ کن کے اندر طغیانی پائی جاتی تھی؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے رہے، جو قیامت کا انکار کرتے رہے، جو دنیا کی زندگی میں اپنی منمانی کرتے رہے، لطاغینا، طاغی، سرکش، نافرمان، مآبا، اور مآب جو ہے یہ ٹھکانے کو کہتے ہیں، کہ جہنم جو ہے ان کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، احقاب تک پڑے رہیں گے۔ احقاب کسے کہتے ہیں؟ ہا، قاف، با، اس کے معنی ہیں احقاب کے قرن، زمانوں کے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ جو ہے اس کے بعد آیا ہے احقاب کے بعد خالدین فیہا ابدا، جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ احقاب کے معنی کیا ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ لوگ مدتوں، زمانوں اس میں رہیں گے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے معنی زمانوں کے کیے ہیں، اور جیسے ہمیشہ ہمیشہ، اور بعض لوگوں نے اس کے معنی طویل مدت کے کیے ہیں، جیسے اگر احقاب جو ہے اس کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پے در پے آنے والے طویل زمانے کے لیے، ایسا مسلسل دور کہ جو کبھی ختم نہ ہو، ایک دور ختم ہو پھر دوسرا دور شروع ہو جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک حقب کے پیچھے دوسرا حقب، ایک دور کے بعد دوسرا حقب، ایک ہی بات ہے۔ قرآن مجید میں 34 جگہ پر اہل جہنم کے لیے خلود کا لفظ استعمال ہوا ہے، خلود، ہمیشہ ہمیشہ، اور 3 جگہ ایسی ہے جہاں صرف خلود پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ابدن، ابدا کا اضافہ کیا گیا ہے، کہ ہمیشہ ہمیشہ، اور اتنا تاکیدی حکم ہے کہ اہل جہنم جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے بھی تو ہرگز ہرگز نکل نہیں سکیں گے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خالدین فیہا ابدا، تو یہاں پہ بھی لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ پھر وہاں انہیں کیا دیا جائے گا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ برد جو ہے بارہ دال، یہ ٹھنڈک کے لیے، اولوں کے لیے، برد کا لفظ ٹھنڈک اور اولوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ جہنم میں ہوں گے تو وہ اتنی شدید گرم ہوگی، وہ اتنی جو ہے وہ دہکتی بھی ہوگی، کہ وہاں پر کسی قسم کی ٹھنڈی چیز کو وہ چکھ نہیں سکتے، ولا شرابا، اور نہ ہی پینے کے قابل کوئی چیز انہیں دی جائے گی۔ ہمارے ہاں تو شراب وائن کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں ہر پینے کے قابل جو چیز ہوتی ہے اسے شراب کہا جاتا ہے۔ تو نہ انہیں ذرا سی ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور نہ ہی کوئی پینے کی لائق چیز ان کو پینے کو دی جائے گی، تو پھر انہیں کیا دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا حمیما وغساقا، اگر کچھ انہیں ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوون جو ہے انہیں دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک طرف حمیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری طرف غساقا، زخموں کا دھوون۔ حمیم کسے کہتے ہیں؟ ہا، میم، میم، ہا، میم، میم، اور اسے کہتے ہیں حمیم، نہایت گرم پانی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نہایت گرم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو طاغی ہیں، اگر انہیں کچھ بھی پینے کے لیے دیا جائے گا تو یہ حمیم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ انتہائی سخت گرم انہیں دیا جائے، اور اتنا گرم کہ انتہائی درجہ جو ہے وہ حمیم ہوگا۔ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ شراب و اہل النار کے، جہنمیوں کے مشروبات کیا ہیں، ہمیں قرآن میں کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، ماءٌ حمیم، اور ماءٌ حمیم جو ہے یہ انتہائی گرم پانی کو کہتے ہیں. اس کے لیے آپ سورۃ صافات آیت 66 اور 67 کو بھی آپ سامنے رکھ سکتی ہیں. کھولتا ہوا پانی، یعنی سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جہنمی تھوہر کا درخت کھائیں گے اور اسے اپنا پیٹ بھریں گے، کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمٍ. اور اس کے بعد ان کی واپسی اس آگے جہنم کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے. تو یہ کیا ہے کہ انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا. اور آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 15 ہے سورت محمد کی، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو جو پانی پینے کو دیا جائے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جہنمیوں کو ایسا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا جگہ. تو ایک جو شراب ہے وہ کیا ہے؟ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی. دوسرا جو ہے ماءٌ سدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون کے لیے سدید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17 کو سامنے رکھیں. پھر تیسرا جو ہے ماءٌ کالمُہل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب انہیں پینے کو دیا جائے گا. اور یہ آپ سورۃ کہف آیت نمبر 29 میں پڑھ سکتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا، جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھولتا ہوا جوش مارتا ہوا سونا ہے یہ تو ماءٌ کالمُہل ہے، اسی سے مشابہت رکھتا ہے. تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا مشروب پگھلے ہوئے تانبے کا پانی تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جب جہنمی اسے پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کا گوشت جل بھن کر گر پڑے گا. اللہم لا تجلنا منہم. اور چوتھا ہے غساق، یہاں پہ بھی غساقہ ہے، اور یہ غساق کا لفظ آپ سورۃ سواد آیت 56 سے 58 تک آپ پڑھیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہ ملے گا کہ ہاذا فل یذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. تو غساق یہ ایسا زہریلا اور بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک ڈول تقریباً 10-12 لیٹر کا برتن ہے، اگر اس کو زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے. غساق کے معنی ہے پیپ، لہو، کچ لہو، آنکھوں اور کھالوں سے بہنے والی وہ رطوبت جو کہ شدید تکلیف کی وجہ سے بہنے لگتی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں تفن ہو، سڑاند ہو، بدبو ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غساق کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر کے رکھ دے. اور پانچواں مشروب جو ہے اسے کہتے ہیں طینۃ الخبال. طین توا یا نون سے ہے، جیسے توا زوا ہوتا ہے نا توئے، تو طینۃ الخبال. اور یہ کہتے ہیں جہنمیوں کے پسینے کو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں طین الخبال پلایا جائے گا. طینۃ الخبال پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے حمیم ہے اور غساقہ ہے, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کے شدت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں, جزا ام وفاقا, یہ ہے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ, ٹھیک ٹھیک بدلہ. کوئی ان کی بدی کو اللہ نے ضائع نہیں کیا, جو کچھ انہوں نے کیا تھا آج ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے. یہ سزا, یہ ان کے اعمال کی سزا ہے. جو کیا تھا وہ تو اب بھگتنا ہی تھا, جو بویا تھا اس کو تو اب کاٹنا ہی تھا. جزا ام وفاقا, انہیں اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا, وہ تو کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں مرنا ہے اور پھر اللہ تعالی ہمارے جو اعمال ہیں اس کے مطابق جزا اور سزا دیں گے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, تو پیاری بہنوں جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یقین ہی نہیں ہے کہ حساب کتاب ہوگا, اور جب یقین نہیں ہونا کہ پوچھا جائے گا تو انسان اس کو جو ہے پھر اس کی تیاری بھی نہیں کرتا. جیسے مثلا آپ کو جو ہے وہ $500 دے دیے جائیں مہینہ چلانے کے لیے, اور جب پتہ ہو کہ شوہر نے پوچھنا ہی نہیں ہے, یا آپ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں $20 اور بچوں کو یہ پتہ ہو والدین نے پوچھنا نہیں ہے, تو وہ اس کے جو ہے وہ اس کو ضائع کرتے ہیں, ادھر ادھر کچھ بھی صحیح غلط چیزوں پہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھنا تو ہے نہیں. تو یہ جو نہ پوچھنا ہے اور حساب کتاب کا نہ ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کو یقین ہی نہیں تھا, کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ مریں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے اور حساب کتاب دینا ہوگا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, یہاں پہ اس کی جو ہے وہ دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا تھا. اب کذبو ہی کافی تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر کذابہ کا اضافہ کر دیا, تو مضمون کی تاکید کے لیے ہے, اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ, بڑی بے باکی کے ساتھ, بڑی طغیانی کے ساتھ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی سن نہیں رہا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, لیکن ہم نے کیا کیا تھا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اقوال, افعال, حرکات, سکنات, نیتیں, مشاہدات, خیالات, مقاصد, سب کا مکمل ریکارڈ ہم تیار کرتے جا رہے تھے, نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹی اور نہ ہی کوئی بڑی چیز, ایک ایک بات ہم نے جو تھی وہ شمار کر رکھی تھی. آپ سورت قاف میں پڑھ چکی ہیں, مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, اور اس کے ساتھ آپ جو ہیں قرآن میں بار بار پڑھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے جو ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کی سی آئی ڈی ہیں, وہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جاتے ہیں, کہیں اللہ تعالیٰ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. اور آپ نے سورت کہف میں پڑھا تھا آیت نمبر 49 میں, وَوُدِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اب چکھو مزہ, اب ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اعمال کیے تھے اب ان کا تم انجام جو ہے اس کا مزہ چکھو, اب انہیں پوری طرح مایوس کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تمہارے لیے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی, اب تمہارے لیے کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے, اب تمہارے لیے کوئی میک اپ ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ جس میں تمہیں جو ہے وہ بچایا جا سکے یا تمہارے حالات جو ہیں وہ بدلے جا سکیں. تو پیاری بہنوں آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک جہنم کی منظر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس میں طاغی جائیں گے، سرکش جائیں گے. پھر آیت نمبر 26 سے لے کر 26 سے لے کر 28 تک بتایا ہے کہ یہ طاغی کون تھے، ان کی کیا صفات تھی، یعنی کیوں ان کو یہ سزا دی گئی، ان کی کیا صفات تھی. پھر آیت نمبر 29 اور 30 میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کا نظام جو ہے اس میں لوگوں کے اقوال اور افعال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن جو ہے انہیں ان کے اعمال کے مطابق پوری طرح سزا دی جا سکے، زبردست طریقے سے ان کو جو ہے وہ پکڑا جا سکے. تو پیاری بہنوں، آئیے اپنی اس زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کریں اور ہم جہنم سے بچنے کی تیاری کریں. اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، پھر ہمیں جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اس بات کو یاد کرنا ہوگا کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ حساب دینا ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 31 سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کی صفات بتاتے ہیں اور جو جنتی ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں. آیت نمبر 31 سے ایک طرف بتایا ہے کہ جنت میں جائیں گے کون، متقی، اور دوسری طرف کہ جنت کی شان کیا ہوگی، وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَعَنَابَا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے. تو جنتیوں کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے جو سب پر بھاری ہے، اور وہ کیا ہے، تقوی. للمتقین، متقی کون ہے؟ پیچھے آپ نے طاغی پڑھا تھا نا، للطاغین مآبا، یہاں پہ آپ نے پڑھا ان للمتقین مفازا. تو سرکشی اور طاغی جو ہے، طاغین، اس کے اپوزٹ یہاں پہ متقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور متقی کون ہے؟ جو جزا اور سزا سے ڈرتے رہے، جو سوچتے تھے کہ ہمیں اپنی جوانی کا، اپنی دولت کا، قوتوں، صلاحیتوں کا، زندگی کے اوقات کا اللہ کو حساب دینا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا نہیں تھا، وہ اللہ کے کلام پر ایمان لاتے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے تھے، یہ سچے لوگ تھے، انہوں نے رب کی رضا کی خاطر بندگی کی تھی، یہ گناہوں سے بچے تھے. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا، بے شک متقیوں کے لیے جو ہے نا مفاز ہے، اور مفاز کا روٹ ہے فوز، فا وزا فوز، یہ بھی لفظ ذوی الاضداد میں استعمال ہوتا ہے، کامیاب ہونا، نجات پانا، ہلاک ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فوز الرجل، آدمی مر گیا، اور اسی طرح کسی کو فوز و نظیم مل جائے تو بڑی کامیابی مل گئی. تو یقیناً متقیوں کے لیے مفازہ ہے، اور مفازہ کے معنی ہے کہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو ہے وہ رکھی ہے. تو وہ کامیابی اور نعمتیں اسے کیسے ملیں گی؟ تقویٰ کی وجہ سے، ایمان اور اطاعت کی وجہ سے. وہ خوش قسمت لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں. وہاں جو جنت انہیں ملے گی اس میں کیا ہوگا؟ حدائق و اعنابا. یہاں پہ حدائق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا روٹ ہے ہا دال قاف، اور حدیقہ، حدیقہ کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، اور حدائق جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ باغ کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں باغ کے لیے ہمیں کئی لفظ ملتے ہیں. آپ یاد کریں آپ نے باغ کے لیے کیا کیا لفظ جو تھے وہ پڑھے تھے، کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ ان خوش قسمت بہنوں میں سے ہیں جو پڑھتے پڑھتے 30ویں پارے پہ پہنچی ہیں. تو ایک لفظ آپ نے جنت کا پڑھا تھا، دوسرا لفظ آپ نے روضہ کا بھی پڑھا تھا، روضہ. تو جنت جو ہے کوئی سا باغ جہاں پہ درخت بکثرت ہوں، جیم نون نون، کسی چیز کو ہوا سے پوشیدہ کرنا اور چھپانا، اور جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین درختوں اور سبزے کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ تو جنت ان درختوں سے ہرا بھرا باغ، زمین کا والا ہو سکتا ہے، آسمان والا، اور حدائقہ، حدیقہ کی جمع ہے، کسی کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ حدیقہ ایسے باغ یا باغیچے کو کہتے ہیں جس کے گرد حفاظت کے لیے چار دیواری بنا دی گئی ہو۔ روضہ، را و دواد، وسعت اور فراخی پر دلالت کرتا ہے۔ بارش کا زمین کو باغ و بہار بنا دینا، روض المطر الارض، اور روضہ پور بہار کیاری کو کہتے ہیں۔ روضہ کسی باغ کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے جو بڑا ہی پور بہار ہو۔ ایسی جگہ عموماً اونچائی پر ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ جنت کا ہے، دوسرا حدیقہ کا ہے، تیسرا روضہ کا ہے۔ تو یہاں پہ حدیقہ کا ذکر ہے کہ نہایت خوبصورت باغ جن کے ارد گرد چار دیواری ہوگی، جن کی حفاظت کی گئی ہوگی، تو انہیں حدائق ملیں گے، حدیقہ نہیں، حدائق ملیں گے، ایک نہیں، انہیں بہت سے باغات جو ہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو ان کے باغ ہوتے تھے تو کھجور کے باغوں کے لیے عمدہ طریقہ یہ تھا کہ کنارے کنارے کھجوروں کی باڑھ اور بیچ میں انگور اور دوسرے پھل اور سبزیوں کے قطعات ہوتے تھے۔ تو جب وہ باڑھ ہوتی تھی، جیسے انگوروں کی بیلیں لگا دی جائیں کناروں پر، تو اندر کی چیزیں محفوظ رہتی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں انہیں باغات ملیں گے۔ وعنابا اور عین نون با انبن، یہ انگور کو بھی کہتے ہیں، اس کے پتوں کو بھی کہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے اور انہیں انگور ملیں گے۔ وکوائب اترابا، کوائب، کوائب جو ہے اس کا روٹ ہے کاف عین با، یہ ابھار کو کہتے ہیں، ٹخنا، کوئی بھی ابھار جو ٹخنے کی ماند ہو۔ قوب، کاف عین با، عورت کے ابھرے ہوئے پستان کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ جو بریسٹ ہے عورت کی، اس کے لیے بھی عربی زبان میں قوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قائب وہ عورت جس کے پستان یعنی بریسٹ، اس کی سینہ جو ہے اس میں ابھار پیدا ہو جائے۔ اور سینے میں ابھار کب پیدا ہوتا ہے؟ جب عورت جوان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، باغات کے علاوہ وکواعبا، اور نوجوان عورتیں، دشیزہ عورتیں، نوجوان عورتیں، نخیز عورتیں، اترابا۔ اتراب کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اس کا روٹ ہے تارا با، اور اس کے معنی ہیں مٹی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اتراب کے معنی ہیں کہ وہ عورتیں جو آپس میں جو ہے وہ ہم عمر ہیں، ہم سن ہیں، کیونکہ ہم عمر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بے تکلفی ہوتی ہے، ہم مذاقی ہوتی ہے۔ تو عورتیں نوجوان بھی ہوں گی اور وہ ہم عمر بھی ہوں گی، اٹھتی ہوئی جوانیوں والی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم عمر ہوں گی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ جنتی عورتوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جوانی ہو اور ہم عمر ہوں، تو یہ دراصل حسن اور جو جمال ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وکاسن دہا قو، کاسن جو ہے یہ شراب سے بھرے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں، کبھی شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی پیالے، پیالہ جس میں شراب بھی موجود ہو، تو ایسا مشروب جو بھرا ہوا اس کو کاسن کہا جاتا ہے۔ دہا قا، دال ہا قاف، پیالہ بھرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کشتی کا سامان بھرنا شہن آپ پڑھ چکی ہیں، تو یہاں پہ دہاقا، دہاقا کے معنی ہے کہ چھلکتے ہوئے، بھرے ہوئے، کہ انہیں جو ہے وہ چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ مشروبات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض نے دہاقا کے معنی بھرے ہوئے کے کیے ہیں، چھلکتے کے، بعض نے لگاتار کے کیے ہیں، ایک کے بعد ایک انہیں جام دیا جائے گا، مسلسل چھلکتا ہوا، لبالب بھرا ہوا. پھر جنت کی خاص نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آدمی کے کان وہاں بہودہ جھوٹی گندی باتوں سے محفوظ رہیں، کوئی فضول گپ شپ نہ ہو، کوئی گالم گلوچ، بہتان، غیبت چغلی، الزام تراشی نہ ہو. تو دنیا میں آپ کتنا اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اہل جنت وہاں پہ نہ کوئی ایسی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کریں گے جس میں ایک دوسرے کو جھٹلائیں. سورۃ الواقعہ آیت 5 کو بھی آپ پڑھ لیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے سچے بندے جو ہیں وہ دنیا میں بھی بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، انہیں جھوٹی باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، یہ جو غیبت چغلی، بہتان اور فضول باتیں ہیں ان سے وہ نفرت کرتے ہیں. تو جب وہ دنیا میں بھی اس سے نفرت کرتے تھے تو اب وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہیں ایسی جنت دیں گے، ایسی خوبصورت جگہ دیں گے کہ وہاں پہ اس طرح کی باتوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، نہ لغ اور نہ ہی کذاب. جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے. اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے دو باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جزاء ان بدلہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے یہی کافی تھا، لیکن ساتھ ہی کہا عطاء حسابا کافی انعام. تو بدلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، عطان انعام ہے، حسابن پورا پورا کثیر بہت زیادہ، جیسے حساب کر کے دیا ہے تمہاری کسی نیکی کو، کسی ذرہ برابر کوشش کو، چھوٹی سے چھوٹی ذرہ برابر نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا. کفار کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، جزاء وفاقا، کہ ان کو جو بدلہ ملے گا ان کے عملوں کے بالکل ہم وزن اور ٹھیک ٹھیک مطابق ہوگا. لیکن اہل جنت کے بارے میں دو باتیں کہی ہیں، ایک جزاء من ربک، دوسرا عطاء حسابا. تو ایک تو انہیں جو بدلہ دیا جائے گا اس میں کیا ہے کہ جزا ہوگی، بدلہ ہوگا، اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مزید انعام اور کافی انعام دیں گے. تو مجرم جو ہیں ان کو ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، ان کے جرائم میں کمی نہیں کی جائے گی، نہ اس سے زیادہ دیا جائے گا. لیکن جو جنتی ہیں انہیں اس کا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا اور مزید انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے گا. تو یہ کیا ہے، یہ ہے اللہ کا احسان، اور یہ آیت جو ہے یہ مومنین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے جس کی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ یقین دہانی کروا رہے ہیں. کیونکہ عطان کے ساتھ حسابن لفظ مبالغے کے لیے آیا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عطا و کرم کی اور اللہ تعالیٰ کی نوازش کی، بخشش کی جو ہے بڑی فراوانی ہوگی. آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت اور جلال کا ذکر کیا گیا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 36 میں جزا اور انعام کا ذکر تھا، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ملے گا. رب السماوات والارض، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں زمین کا رب ہے، اس مہربان رب کی طرف سے جو آسمانوں زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الرحمن، بہت رحم کرنے والا، تو نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک طرف اللہ کی صفت رب آئی ہے، دوسری طرف اس کی صفت الرحمن آئی ہے، تیسری طرف اس کی ملکیت، حاکمیت، بادشاہت کا ذکر کیا جا رہا ہے، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک، لا یملکون منہ خطابا، لوگوں اس کے سامنے کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، لا یملکون منہ خطابا، کہ دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں سفارش کر دے گا، فلاں سے جو ہے اس کی سفارش سے ہماری جان بخشی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں تو کسی کو زبان کھولنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ عقیدہ شفاعت بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت، ہیبت، جلال کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی کہ کوئی شفاعت کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلا سکے یا لب کشائی کر سکے، لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمان، زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، ساتھ ہی وہ رب بھی ہے، وہ الرحمن بھی ہے، لیکن وہ عدل کرنے والا بھی ہے، کیونکہ وہ تو حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، اللہ کے روب کا، جلال کا، عظمت کا، بادشاہت کا یہ حال ہوگا، کوئی اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ کون لوگ زبان کھول سکیں گے، یوم یقوم الروح والملائکت صفا، جس دن روح، اور اس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام، کہ جس دن جبریل علیہ السلام والملائکت اور فرشتے صفا صف بستہ ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے خادم اپنے مالک اور آقا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، صفے باندھ کر، لائنوں کے اندر، بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ۔ اور یہ فرشتے جو ہیں، یہ اللہ کا عظیم شان لشکر ہے، صفوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ادب احترام کے ساتھ، اطاعت کے لیے تیار، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں اور وہ فوراً اس کو بجا لائیں۔ تو فرمایا لا یتکلمون، کوئی بھی بول نہیں سکتا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور ٹھیک بات کہے۔ آیت نمبر 37 میں کہا کہ کوئی بول نہیں سکتا، تو پہلے تو بتا دیا کہ اس غلط فہمی کو ختم کر لو کہ سفارش کے ذریعے تمہاری بخشش ہو جائے گی، پھر ساتھ ہی بتایا کہ اللہ کی پولیس، اللہ کے سپاہی، اللہ کے لشکر اللہ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے تاکہ لوگوں کے دل پر اللہ کی عظمت، ہیبت اور جلال جو ہے وہ طاری ہو جائے۔ تو رسائی اللہ تک حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو میرے اطاعت گزار بندے ہیں، میری مخلوق ہیں، تو کیسے تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے سفارش کر دیں گے؟ اور پھر ساتھ ہی عقیدہ شفاعت کے بارے میں یہاں پہ آیت نمبر 37 اور 38 میں تین باتیں سامنے آتی ہیں، نمبر ایک، اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، نمبر دو، اگر اللہ کسی کو جو ہے وہ بولنے کی اجازت دے تو وہ بول سکتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ کے دربار کے روب کا حال یہ ہوگا کہ زمین والے، آسمان والے، انسان اور فرشتے کوئی زبان کھول نہیں سکتا۔ اچھا پھر، ہاں کوئی زبان کھول سکتا ہے، کون؟ جسے اللہ اجازت دے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات دنیا میں بھی محفل کے اندر کوئی کسی کو بولنے نہیں دیتا، جج جو ہے وہ عدالت میں بولنے نہیں دیتا، بعض اوقات ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بولنے نہیں دیتا، بعض اوقات والدین بچوں کو بولنے نہیں دیتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہ دے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہی بول سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی۔ اچھا کس کو اجازت دی جائے گی؟ وقال صوابا، جو ٹھیک بات کرے گا، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت صرف اسی کو دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہوگی. وقالہ ثوابہ سے بعض لوگوں نے کلمہ توحید کا اقراری مراد لیا ہے کہ وہ شخص جو ایمان لایا ہوگا، جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوگا، تو اسے جو ہے وہ بولنے کی اجازت دی جائے گی. صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریفیں کریں گے جو اللہ ان کے دل میں اسی وقت لائے گا. تب اللہ عزوجل ان سے کہے گا، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. اور اس وقت وہ شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ابو جہل کا اور بلال حبشی کا انجام ایک جیسا کر دیا جائے. اللہ کے اطاعت گزاروں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا انجام ایک جیسا کر دیا جائے. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں قرآن میں، ما لکم کیف تحکمون، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم مجرموں کا انجام جو ہے وہ متقیوں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. آیت نمبر 39، ذلک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں، یہ سچا دن ہے. معنی یہ ہے کہ یہ دن جو ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچا دن ہے. ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. تو لوگوں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نظریں چرا نہیں سکتا، جس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ قیامت کا دن جو برحق دن ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور تقویٰ کی زندگی اختیار کی جائے. آخری آیت، اِنَّا أَنزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے. قریبہ جو قریبہ لگا ہے، لوگوں اس کو دور نہ سمجھنا، وہ دن بہت قریب آ لگا ہے. لوگوں اس دن کو دور نہ سمجھنا، یہ دن قریب آ چکا ہے اور کسی وقت بھی جو ہے وہ قیامت آ سکتی ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں خاک ہوتا. تو آخری جو حصہ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی. جیسے سورۃ الکہف آیت 49 میں آپ پڑھ چکی ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا، اور اسی طرح سورۃ القیامہ آیت 13 میں پڑھا ہے آپ نے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا پھر وہ جو ہے وہ بھیج جو آگے بھیجے گا تو اس کو دیکھے گا. تو اس کے اعمال جو ہیں وہ قیامت کے دن مجسم شکل میں سامنے آئیں گے، مجسم شکل میں سامنے آئیں گے. اور اس دن جو برے لوگ ہوں گے، جو کافر ہوگا، اس پر حسرت ہوگی، اس پر جو ہے وہ نا امیدی کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں گے. اور اس دن وہ تمنا کرے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس دن کافر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش مجھ کو، کنتو ترابا، کہ میں مٹی ہو جاتا. مٹی ہو جانا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دن کافر جو ہے وہ کہے گا کہ میں بھی جانوروں کی طرح مٹی ہوتا اور اللہ کے عذاب سے بچ جاتا. کاش کہ ہم مٹی ہی ہوتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا اور ہم سے کچھ حساب کتاب نہ لیا جاتا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے، اور اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کاش کہ وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے سورۃ النبا۔ سورۃ النبا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ پہ رکھیں۔ سورۃ النبا ہمارے اندر عقیدہ آخرت پیدا کرتی ہے، عقیدہ توحید پیدا کرتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں، دنیا میں اپنی حقیقت پہچانیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم آخرت کی تیاری کرنی شروع کریں۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بدعمالی کی ایک بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ لوگ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کو جا کر حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ تو یہاں پہ توحید کے دلائل ہیں اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ جو جہنم میں جائیں گے ان کی صفات بتائی گئی ہیں، اور جو جنت میں جائیں گے ان کی صفت بتائی گئی ہے، اور ان کی صفت جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنا۔ تو یہ جو دن میرے اور آپ کے گزر رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کو ضائع نہ کریں، اور ان میں جو ہے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے، اور دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان پہ ہم رنج کرنا چھوڑ دیں، ان کے غم کھانا چھوڑ دیں، اور ہم آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سکرات موت میں بھی اپنی داڑھی کو پانی سے خلال کرنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور اسے وضو کرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آخری ٹائم ہے، لیکن وہ اس بات کو بھولے نہیں ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اور اسی میں جو ہے فکر مند ہیں، اسی میں پریشان ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔